सूरत मायदा तरतीब के एतबार से पाँचवें नंबर की सूरत है, 120 आयात हैं। इस सूरत के बारे में बस इतना समझ लीजिए कि नबी सल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर की सूरत है। हज़रत आयशा सिद्दीका का एक कॉल मिलता है कि लोगों, सूरत मायदा के अहकाम पे अमल करो क्योंकि ये मनसूख नहीं है, क्योंकि इसके बाद कुछ और उतरा ही नहीं। और इस सूरत में या अय्युहल्लज़ीना आमनु का अमल आपने नोट करना है। जहाँ भी लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनु आएगा उसको हाईलाइट करते जाइएगा और आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इस सूरत में ये जुमला है, गोया कि ये सूरत रब का पैगाम उसके बंदों के नाम कौन से जो ईमान का दावा करते हैं। तो सूरत मायदा में खाने पीने के मसाइल हैं, हलाल हराम के, और मायदा कहते हैं दस्तरखान को, क्योंकि इसके आखिर में एक दुआ है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने मांगी थी अपने लिए आसमान से खुआन के नज़ूल की। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिल्उक़ूद। ए लोगों जो ईमान लाए हो, इसका टॉपिक लिख लीजिए, आयत 1 से 5, पांचवा रुकू है, मोमिन की ज़िंदगी पाबंद ज़िंदगी है। देखिए, ऐश मस्ती मौज चलो तुम उधर हवा हो जिधर की, ये मोमिन की डिक्शनरी के अल्फाज नहीं है। मोमिन को पता है मैं दुनिया में एक पाबंद इंसान बनाकर भेजा गया हूँ, वादा अलस तो करके आया, इया का ना बुध व या का नस्तिन तो खुद कहता है। तो जो किसी का ग़ुलाम होता है ना वो आज़ाद नहीं होता। कही अपने आप को कि अल्लाह मैं तेरी लगाई हुई पाबंदियों पे राज़ी हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने पे खुश हूँ, साल के 29-30 रोज़े रखने पे खुश हूँ, तू मुझे इनको निभाने की तौफीक दे। हमेशा अपने ऊपर पाबंदी लगा कर रखिए ताकि काबू में रहें। पहली दो आयात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो अहदो पैमान पूरे करो, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए सिवाय इनके जिनके नाम पढ़कर सुना दिए जाएंगे, मगर हालत अहराम में शिकार को हलाल जानने वाले न बनना, यकीनन अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म करता है। ए ईमान वालो अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो, ना अदब वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवरों की जो काबा को जा रहे हों, और न इन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने रब ताला के फजल और इसकी रजा जुई की नियत से जा रहे हों, यानी हज या उम्रे की नियत से। हाँ, जब तुम अहराम उतार दो तो शिकार खेल सकते हो। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था इनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर इमादा न करे कि तुम हद से गुजर जाओ। नेकी और परहेजकारी में एक दूसरे की मदद करते रहो और गुनाह जुल्म ज्यादती में मदद ना करो और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। हराम किया गया तुम पर, अब यहाँ से प्रोहिबिटेड आइटम्स, हराम शुदा चीज़ों की एक लिस्ट है हमारे सामने, और वो क्या है कि जिसमें इस चीज़ का यकीन दिलाया गया कि अल्लाह ने इतनी ज़्यादा हलाल चीज़ों में से हराम चीज़ कितनी रखी, अभी आप गिनेंगे तो सिर्फ 4 चीज़ें पूरी शरीयत इस्लामिया में हराम है। नंबर लिख के आयतों पे डाल लीजिए तो आपको 4 ही मिलेंगी, बहुत कुछ हराम नहीं है। यहाँ मैं आपको ख़ास तौर पे इस एंगल से भी कहूँगी कि बस गैर मुस्लिम, और जब हम मुस्लिम नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहते हैं तो वहाँ अक्सर हमें ये बात सुननी पड़ती है, इस्लाम इज़ सो हार्ड, इट्स वेरी स्टबन, ये तो बड़ा मुश्किल है। और बाज़ मुसलमान भी कहते हैं हाय मैकडोनल्ड नहीं खा सकते, केंटकी नहीं खा सकते और फुला फुला नहीं खा सकते, हालांकि ये तो नाम है। मेन चीज़ें 4 हराम है। देखिए, तुम पर हराम किया गया मुर्दार, मुर्दार खुद से मरा हुआ जानवर जिसको ज़बीहा नहीं किया गया, स्लॉटर ना किया गया। फिर खून, वो खून जो जिस्म में गंदगी को ले के फिरता है, किसका दिल करता है उसको पीने को। गटर की पाइपों को जहन में लाइए, जिस्म में चलते फिरते खून से सारे जिस्म की गंदगी, टूटे हुए सेल्स, खराबी, ये जिस्म में खून में है। पीरियड्स के ब्लड को जहन में ले आइए, ये वही गंदे खून की नालियों में से निकलता है कि सारे महीने की गंदगी जमा होती है, अल्लाह उसको जिस्म से निकाल देता है। किसी का दिल करता है ऐसी चीज़ को चखने को भी? ये कोई बात है कि खून क्यों हराम है? फिर इसी तरह से खिंजीर का गोश्त, सुअर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम लिया गया हो, और जो गला घुटने से मरा हो, जो किसी ज़र्ब से मर गया हो, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, जो किसी के सींग मारने से मरा हो, اور جسے درندوں نے پھاڑ ڈالا ہو۔ یعنی ان ساری صورتوں میں کامن چیز کیا ہے کہ جانور کو ذبح کر نہ سکے اور وہ خود سے مر گیا اور اس کا سارا گندا خون جسم میں رہ گیا۔ ہاں لیکن اسے تم ذبح کر لو تو وہ حرام نہیں۔ اور چوتھی چیز، وما ذبح على النصب، وہ جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی کہ کرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری ہو۔ اب یہ کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تم کو دے رکھی ہے، بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے، تو تم اس میں سے کھا لو، اور اس پر اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، کہ جب تم ان کے مہر ادا کرو۔ یہ ہے پارے کا رشتہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ اہل کتاب یعنی کرسچین اور جیو، دو شرطیں ہیں بس۔ ان عورتوں سے بھی جب کوئی مسلمان مرد شادی کرے گا تو وہ ساری شرائط پوری کی جائیں گی جو کل پانچویں پارے کے شروع میں سمجھ آئے۔ کیا؟ تم ان کے مہر ادا کرو اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو، یعنی گھر بسانے کا ارادہ ہو، پیپر میرج نہ ہو، ویزا لینے کے لیے صرف شادی نہ کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہار جانے والوں میں سے ہیں۔ کیا پتہ چلا اس حصے میں؟ سب سے پہلی بات دیکھیے، عقود، عقد کی جمع، جس کے معنی گرہ لگانے کے ہوتے ہیں۔ کسی چیز میں گرہ کب لگتی ہے؟ جب اس کو باندھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پھر پختہ کرنے کے معنی ہے عہد و پیمان کے۔ مومن کی پوری زندگی ایک پابند زندگی ہے۔ ایک تو ہے جو ہم خود وعدے کرتے ہیں، اچھا وعدہ کرتی ہوں، یا کسی کو امید دلا دیتے ہیں، اچھا میں آؤں گی، یہ بھی وعدہ ہوتا ہے۔ بس لوگ کہتے ہیں ہم نے کون سا لفظ وعدہ بولا تھا، تو دیکھیں وعدوں کے لفظ تو وہ فلمی گانوں میں بولے جاتے ہیں، عام زندگی میں کہاں سارا دن کہتے ہیں وعدہ کرتا ہوں۔ مثلا آپ اپنے ہسبینڈ سے کہتے ہیں سبزی لے آئیے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جا رہا ہوں، لے آتا ہوں۔ آگے سے یہ بولتے ہیں کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں بیگم سبزی لے کر آتا ہوں، کبھی کسی نے کہا؟ فلموں والے کرتے ہوں گے، حقیقت میں نہیں ہوتے۔ تو لفظ وعدہ جو ہوتا ہے نا، اس میں امید دلانا ہوتا ہے، آپ سے اگلے کو یہ امید لگ گئی۔ آپ شادی کارڈ پہ لکھتے ہیں 6 بجے استقبالیہ، اور 7 بجے مہمان آ گئے کھانا، اور 8 بجے رخصتی۔ آپ نے لوگوں کو امید دلا دی۔ آپ 6 بجے بیچارے ہال میں آئے تو بھی کرسیاں بھی نہیں لگیں صحیح، گھر والے کوئی نہیں، بھائی کیا ہوا؟ ارے 1 گھنٹہ تو لیٹ عام بات ہے، 7 بجے لڑکی والے خود آئیں گے، پھر اس کے بعد مہمان آئیں گے، 2-3 گھنٹے کے بعد ہوگا۔ آپ کو یہاں آنے کا وقت دیا گیا 2 بجے، آپ کا وعدہ ہے، آپ کو آنا چاہیے، ہم سب کو بھی آنا چاہیے، اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی جگہوں پہ موجود ہوں، کلاس شروع ہو جائے، یہ وعدہ ہے، اوفو بالعقود۔ آپ سے کہا کہ 2:30 آپ کا پارا شروع ہوگا، تو آپ کو مجھ سے تعاون کرنا چاہیے، 2:30 پہ ماحول ایسا بناؤ جیسا اس وقت بنا ہوا ہے، یہ وعدے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مومن خاموش وعدوں کے بندھن میں بندھا ہوتا ہے۔ منگنی ایک وعدہ ہے، شادی ایک وعدہ ہے، جاب کانٹریکٹ پہ سائن کیا یہ ایک وعدہ ہے، یہ نہیں کہ ادھر سے اچھی ملی ادھر چل پڑے۔ اور آپ والنٹیئر سائن کرتے ہیں، والنٹیئر فارم فل کرتے ہیں، یہ ایک وعدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا کام کروں گی، میں آپ کے ساتھ مل کے کام کروں گی، یہ ایک وعدہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ امید دلائیں اور کام چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر بیٹھ جائیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ ڈسپلن کو قائم رکھنا ہے۔ چلیے خود سے پوچھئے، کیا میں عہد و پیمان نبھاتی ہوں؟ اور یاد رکھیے کہ عہد مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن اسلم عہد کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا عہد، وہ کون سا ہے؟ اشہد اللہ الہ اللہ، یہی وعدہ الس کی صورت میں ہماری روحیں اللہ کے ساتھ کر چکی ہیں۔ پھر آپس کی یگانگت کا قسمیہ عہد، یعنی آپس میں قسم کھا کر کبھی کبھی آپ عہد باندھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح شرکت کا عہد کہ ہاں شریک ہوں گی۔ تجارت کا عہد، لین اور دین، آپ نے کہا یہ چیز خریدتی ہوں، دکاندار نے آپ کے لیے منگا دی، اب آپ کہتے ہیں میں نہیں لے رہی، عہد ٹوٹا۔ پھر اسی طرح نکاح کا عہد، نکاح بھی ایک عہد ہے، پھر قسمیہ وعدہ، قسم کھا کر جو وعدہ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس حصے میں ہم نے حرمت والے چار مہینوں کا تذکرہ پڑھا، نام نوٹ کر لیجئے، محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ چار مہینے ایسے ہیں جو شروع دن سے حرمت والے ہیں۔ اصل میں اس کے بیک میں تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، یعنی شروع سے لے کے، چار مہینے حرمت والے تھے۔ لوگوں میں اتنے فساد اور جھگڑے ہوئے کہ ان چار مہینوں کے سوا امن چین تھا ہی نہیں، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو لہٰذا ان چار مہینوں کی ایک خاص شانتی اس دور میں بھی تھی۔ پھر اس میں ہم نے خاص طور پہ پڑھا ہے کہ تعاون علی البر و تقویٰ، یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے، سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ سوال کیا اللہ کے نبی، مظلوم ہونے کی صورت میں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مدد کریں، یعنی اس کی مدد کریں، اس کو ظلم سے ہٹائیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ سوچئے، ساس تانے دے رہی ہے اور نئی نویلی بہو بیچاری کانپ رہی ہے۔ اب بہو کی مدد تو آپ کر دیتے ہیں مظلوم کو، اس سے ظلم سے بچاتے ہوئے، ظالم کو کیسے روکیں؟ فرمایا، اسے ظلم نہ کرنے دو، ظلم سے روک لو، یہی اس وقت اس کی مدد ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6952 نمبر کی۔ کیا پتہ چلا کہ اگر غلط کام کرنے والے کو آپ نہیں روکیں گے تو نقصان کیا ہوگا، وہ اور غلط کام کرے گا۔ تو اچھے طریقے سے برے کام کرنے والوں کو روکنا چاہیے۔ پھر اس میں ہم نے حلال حرام کو دیکھا آیت 3 میں، تو یہ ایک میپ ہے آپ کے سامنے، حلال اور حرام اشیاء۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجئے، حلال کیا ہے یا مباح کیا ہے؟ وہ چیزیں جن کی حرمت پر قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل موجود ہو، مثلا جیسے ابھی پڑھ لیا، خون، مردار، خنزیر، خمر، مردوں کے لیے ریشم اور سونا پہننا، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی حرام کی گئی دونوں قسموں کے علاوہ دیگر تمام اشیاء جو مجموعی اور عمومی آیات پر حلال ہیں وہ کون سی ہیں؟ بس آپ دیکھیے کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کئی چیزیں جو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، پھر ان کا کیا حکم ہے؟ تو ایک اصل سمجھ لیجئے، جس پہ کچھ نہیں کہا گیا وہ حلال ہے، خاموشی میں حلت ہے۔ حرام کیا ہے؟ وہ چیز جو کسی مذہب یا کفر تہذیب سے مشابہت کی وجہ سے حرام قرار پائے۔ بس آپ دیکھیے کہ پادری ایک خاص لباس پہنتے ہیں، کرسچینس کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، اب اگر وہ لباس کوئی پہنے گا تو مماثلت ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح تلک لگاتے ہیں کچھ لوگ، کچھ کڑا پہنتے ہیں، کوئی سلیب ہے، مانگ میں سندور ہے، تو ہر وہ چیز حرام ہے، نمبر ایک، جس کی واضح حرمت ہے قرآن میں حدیث میں، اور دوسری بات، جو کسی غیر مذہب کا شاعر ہو۔ بس ان دو کو حرام سمجھیے، اس کے علاوہ جو چیزوں پہ کچھ بھی نہیں ہے وہ حلال ہے۔ گاڑی حلال، ٹرین حلال، ریمائک حلال ہے، کرسیاں حلال ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ساری غلط ہیں، وقت کے ساتھ سائنٹیفک ایجادات ہوتی جا رہی ہیں، یا سب حلال ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ہم نے اس حصے میں رشتے کی بات کرنی ہے، جو آج کا تھیم رکھا گیا تھا، کیونکہ یہ موضوع قرآن پاک میں ادھر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ شادی شوہر اور بیوی کے مزاج کا ایک اظہار ہوتی ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے، جیسے ہوتے ہیں ویسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، الطیبات للطیبون اور الخبیثات للخبیثون، چوائس۔ آپ چار عورتوں کو بازار بھیجیں سیم دکان پہ، چاروں مختلف قسم کے ڈیزائن پسند کر کے لائیں گی۔ بعض دفعہ اگر آپ کسی ڈیزائن کو دیکھیں اور آپ کہیں گے یہ کون لے گا، اتنا بیکار، اتنا بھدا، اتنا بڑا، اتنے میں ایک عورت آئے گی، اسی پہ ہاتھ ڈالے گی، کٹوائے گی اور لے جائے گی۔ جس طرح کپڑا خریدتے وقت ہماری چوائس ہے، ہمارے کپڑے ہماری پرسنالٹی کو کھولتے ہیں، پرسنالٹی کو دکھاتے ہیں، اسی طرح رشتے کا انتخاب ہمارے ایمان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ مسلمان مرد، غیر مسلم عورت، شرط یہ ہے کہ وہ اہل کتاب ہو، اس سے شادی کر سکتا ہے، یہ ایک رخصت ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پابندی بھی لگ گئی تھی کچھ عرصہ، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ مرد ایسی خوبصورت عورتوں سے، گوری چٹی اور جو بالکل حیا سے آ رہی تھی، ان سے شادیاں کرنے لگے۔ अब एक तरफ तो मुसलमान सीधी साधी औरतें घर बैठी रहने लगी, और दूसरी बात है कि उन औरतों की वजह से बेहयाई उम्मत मुस्लिमा में आई। जब हज़रत उमर ने मजमूई तौर पे इस मसले को महसूस किया कि बहुत ही करने लग गए हैं, तो पाबंदी लगा दी कि कोई नहीं करेगा। आज के दौर में क्या होता है, आप बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, किसी का शौहर जॉब के लिए या कमाने के लिए बाहर जाता है, वहाँ एक औरत पसंद आ गई, अब अकेले हैं, कोई तो चाहिए। अब तो उससे भी बात गुजर गई, वो कहते शादी करके क्यों फंसना है, ऐसे ही रह लो, लिविंग टुगेदर। जी मारूफ बात है कि जो पढ़ने लिखने भी जाते हैं वो भी बहुत कम बचते हैं, खुद रह जाती चीज़ें हाथों में आती हैं। मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो देती हूँ, मुझे पता है कि यहाँ आप जो मेरे सामने बैठे हैं उनके लिए ये बिल्कुल नॉन इशू है, ऐसा ना हुआ ना होगा आपके साथ, अल्लाह ना करे कोई इशू हो, लेकिन जो लोग बाहर हैं आज उनके लिए ये बिग चैलेंज है। दिस इज़ अ बिग 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 चैलेंज। आज मैं सिर्फ चैलेंज रखूंगी इस मौजू तक कि लड़का मुसलमान है, लड़की गैर मुस्लिम है, और गैर मुस्लिम भी नहीं कहूंगी पूरा, वो आगे जाके एक और जगह कुरान में हिस्से में आएगी बात। यहाँ हम बात करेंगे अहलिय किताब, और याद रखिए वो एथियस ना हो, वो अल्लाह को मानती हो। आज के दौर में क्या हुक्म है, 80-90% यहूद और नसारा एथियस्ट हो चुके हैं। मैं आपको इसकी गवाही अपने पिछले 10 साल सफ़रों में इर्द गिर्द मिलने वाले लोगों से दे सकती हूँ, वो बोलते हैं मुझे खुद समझ आ जाता है, जैसे मैं उनसे बात करूँगी, हाँ ये वो यू, तो इस वो समझ जाते हैं मुसलमान है। मैं उनको कहती, आर यू मुस्लिम राइट, नो, फिर मैं उसे कहूँगी अच्छा अच्छा क्रिश्चियन, यस माई मॉम वाज, बट आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन टू, वट डू यू थिंक अबाउट गॉड, नो गॉड, आई डोंट बिलीव इन गॉड, ये कहते हैं लोग। यानी आज दुनिया में एथीज़म का फैशन है, रिवाज है। तो जो औरतें अपने दीन पे भी नहीं रहीं वो किधर गईं, चलिए मान लेते हैं कि अपने दीन पे पक्की हैं, कर सकते हैं, शरायत वही हैं जो इधर लिखी हैं, हक महर भी होगा, छुपी दोस्ती भी नहीं होगी। आप मुझे बताइए, आपको मैं एक जुमला बोलने लगी हूँ, बड़े दिल से सुनिएगा, आपका बेटा है नेक, आपका बेटा है नमाजी, आपका बेटा है दाई, आपका बेटा है अल्लाह रसूल की मोहब्बत में चूर, बड़ी खुशी से उसको इजाज़त दीजिए जाए किसी किताबी औरत से शादी करें। थोड़ा सा अरसा नहीं गुजरेगा वो औरत मुसलमान हो जाएगी, अगर आपका बेटा प्योर मुस्लिम है, या जिस मर्द ने शादी करनी है वो खुद इस्लाम की मोहब्बत में चूर है वो तो करें। मसला क्या है कि जो हमारे बेटे और हमारे भाई और शौहर इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं वो तो खुद 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते। दो में से एक बात ज़रूर फिर होगी शादी के बाद, या तो कुछ अरसे बाद शौक़ पूरा हो जाएगा तो घर टूट जाएगा, या फिर वो रिश्ता टूट जाएगा। ये कैसे हो सकता है, देखिए शादी हुई मग़रिब के वक्त, मर्द ने कहा मैंने नमाज़ के लिए जाना है, औरत को तो नमाज नहीं, उसका तो तसव्वुर ही नहीं, चलिए वो नमाज़ पढ़ने चला गया, ये बैठी रही, डिनर सर्व हुआ, शराब है, पिक्का गोश्त है, दूल्हा कहता मैं तो नहीं खाऊंगा ये, दूसरा इख्तलाफ, औरत कहेगी आई लाइक पिक, वो तो खाएगी, उसको तो ड्रिंक करना है, दूसरा इख्तलाफ हो गया। वो कहती है शादी की मौके पे डांस होगा म्यूज़िक के साथ, ये कहता है हाउ इज़ इट पॉसिबल, मैं तो नहीं करूँगा। ये बुलाता है मौलवी साहब को निकाह पढ़ाने के लिए, वो कहती है नो आई वॉन्ट टू गो टू चर्च, मैं तो जाके चर्च में क्राइस्ट के नाम पर निकाह पढ़ाऊँगी, चौथा बड़ा फ़र्क हो गया। चलिए अल्लाह अल्लाह करके कुछ ना कुछ होते हुआते, कपड़े लिबास की तो अब मैं बात ही नहीं करती, वो ताने ही दे देगी कि तुम्हारी अपनी बहनों की शादियों पे जो पहना था वो कोई इस्लामी लिबास था। खैर रात को घर आए, इशा का वक्त हुआ, मर्द ने नमाज़ पढ़ी, औरत ने नमाज ना पढ़ी, सुबह हो गई, मर्द को मस्जिद के लिए जाना है, वो तहारत हासिल करता है, उसको गुस्ल है वाजिब है, वो गुस्ल करता है, औरत को गुस्ल की परवाह नहीं। फजर पढ़ के आया, नाश्ते की टेबल पे फिर झगड़ा, जुम्मे का दिन था, मर्द कहता है मैंने जुम्मे में जाना है, मुझे बताएं 24 घंटे में दोनों में कितनी दफ़ा लड़ाई हो चुकी होगी, कम से कम 10 दफ़ा, ये घर बनेगा? सिर्फ वही साथ रहते हैं जो खुद भी नाम के मुसलमान होते हैं, इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अल्लाह ताला हमें ऐसे रिश्तों से बचाए, ये बेजोड़ रिश्ते हैं, अल्लाह ताला हमें ऐसे खूबसूरत दाई दीन बनाए कि हम पहले मुसलमान हों फिर दूसरे भी हों, फिर जिसको जिससे मर्ज़ी किया जाए। लेकिन ऐसी शादियां गुल खिलाती हैं, होने वाला बच्चा बाद में वो ना मुसलमान रहता है اور نہ اہلِ کتاب رہتا ہے، اس کا کوئی تیسرا ہی مذہب بنتا ہے۔ اور اگر گھر نہ بسے، شادی کے بعد ڈائیورس ہوئی، بچہ چلا گیا ماں کے ساتھ، تو وہ کرسچن بن جائے گا، اور اگر بچہ باپ کے پاس آ گیا تو ماں اس کے اوپر الزام لگائے گی۔ کتنی کہانیاں باہر میں گھر گھر پڑی ہیں، اور سب سے زیادہ محروم اس دور میں وہ بچے ہیں جن کے باپوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادیاں کی۔ اور اینڈ پہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ سچ بتاؤں، اندر کی بات ہے، آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگی، شوق پورا کر کر آ کے پھر وہ دو بچے پیدا کرتے ہیں، عورت کو پیچھے کرتے ہیں، اور وہ بچے لا کے ماں کی گود میں ڈالتے ہیں، دادی یہ پوتے پوتی سنبھالو، پھر وہ بوڑھی دادیاں پالتی ہیں۔ بروکن فیملی سے آپ کہاں سکون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ہدایت دے دے۔ چلیے اس رکوع میں سے عمل کے نقطے نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے، آپ بھی مان لیجئے اس کو۔ معاہدوں کی پابندی کرنی ہے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اس پر یقین رکھیے۔ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تعاون کیجئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اس پر اپنا یقین رکھتے ہوئے اللہ سے رحم مانگیے۔ چوری چھپے دوستی نہیں کرنی۔ دیکھا آپ نے کہ یہاں غیر مسلم عورت سے بھی چوری چھپے دوستی نہیں کرنی، اور ہمارے ہاں 98% ایسی شادیاں لو میرج ہوتی ہیں، پہلے محبت ہو جاتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے۔ آگے ہے رکوع نمبر 6، آیت نمبر 6 سے 11، ٹاپک لکھیے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے پیار سے اس میں ایمان والوں کو پکارتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جاتا ہے کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہ اصل میں وضو کا طریقہ ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کو مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا، جبکہ تم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں خلاف عدل بات پر امادہ نہ کرے، عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر ہاتھ بڑھائے تھے، یعنی دست درازی کرنی چاہی تھی، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک لیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ کیا پتہ چلا اس پورے حصے میں آپ کو مجھے اپنے لیے عمل کی بات کیا ملی؟ کہ اسلام زبان سے عہد اور ایمان عمل سے اطاعت کا نام ہے۔ جب آپ اس کہتے ہیں نا کہ اسلام قبول کیا، تو آپ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ ایمان کیا ہے؟ اب آپ اس کلمے کی گواہی اپنے عمل سے اطاعت کر کے اور اس عہد کا اظہار کر کے کرتے ہیں۔ چند سیکنڈ کے لیے خود سے پوچھئے، کیا میں اسلام کے ساتھ ساتھ ایمان بھی لے آئی ہوں؟ دیکھیں نا، بار بار یا ایھا الذین آمنو کی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ پھر اس حصے میں آپ نے دیکھا کہ یہ بات سمجھ آئی، پہلے عمل کے نقطے نوٹ کریں، اس میں بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی۔ پہلی بات دیکھیے کہ پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ دین اسلام سے زیادہ پاکیزہ کوئی نہیں، اور مسلمان عورت سے پاک عورت کوئی نہیں۔ یہ ویسٹ میں مشہور ہے، سب سے پیور عورت مسلمان عورت ہے، اور ان کے معروف جملے ہیں، ان کے اپنے سٹیٹسٹکس ہیں کہ 20 سال کی عمر تک پہنچنے میں ایک لڑکی 3 سے 4 پارٹنر بدل چکی ہوتی ہے۔ یہ امریکن کانسیپٹس ہیں۔ ایک لڑکا 15 سے 16 سال کی عمر میں ہر وہ کام کر چکا ہوتا ہے جو شادی کے بعد کیا جاتا ہے، کہاں سے پاکیزگی آئے گی؟ ایمان پاکیزگی کا نام ہے. اگر آپ نے میں نے اپنے بچوں کو اپنی نسلوں کو اسلام نہ دیا, یہ تعلیمات نہ دیں, تو یاد رکھیے گندگی کا رخ اب اس طرف بھی ہے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے, شکر گزار بننا. اللہ تعالیٰ انسان کے سارے کاموں سے باخبر ہے, یہ شعور رکھ کر کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے حق اور انصاف پر قائم رہنے والا بننا, یہ کیا ہوتا ہے, ایک طرف رشتہ داری ہے, دوسری طرف اللہ کی بات ہے. رشتہ دار غلط بات کر رہا ہے, لیکن رشتے کا نام لے کر غلطی میں اس کا ساتھ نہیں دینا, بلکہ کہنا ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس وقت اس بات کو نہ مانوں. پھر اسی طرح ہم نے سنا اور اطاعت کی, یہ رویہ اپنانا ہے. دعا کیجیے اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے. حق کی گواہی دینے والا بننا ہے. وہ کیسے دیتے ہیں, لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے. الحق مرہ, ٹروتھ از بٹر. جو بھی ہے ہم نے تو حق ہی کہنا ہے, کوئی بھی نہ سنے, ایک بھی نہ مانے, ہماری بلا سے ہمیں بات کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی ڈاکٹر ہو, صرف اس لیے کڑوی دوا دینا چھوڑ دے کہ مریض بھاگ جائیں گے, تو مریضوں کو پھر صحت بھی تو نہیں ملے گی. تو ہمیشہ دائیے دین کا کام ہے کہ سچ بات کرے, سیدھی سیدھی بات کرے, اس کو ادھر ادھر الجھا کر نہ کرے. پھر اسی طرح وضو, طہارت اور غسل کی حکمت. آپ دیکھیے کہ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ ادھر بتا دیا, اتنے تپاک سے آپ دیکھیے پڑھا. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات نوٹ کیجئے, وضو کا طریقہ ان آیتوں میں ہے, لیکن ترتیب اور اس کے بیچ کی وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. وہ کہاں سے آئیں؟ حدیث سے آئیں. کیا پتہ چلا, حدیث کو سمجھے بغیر, حدیث کوٹ کیے بغیر ہم تو وضو بھی نہیں کر سکتے. پورے قرآن میں کہیں نماز کا طریقہ نہیں ہے. مت سوچئے کہ آپ نماز کا طریقہ سیکھنے آئے ہیں, یہ بار بار کہا جائے گا نماز پڑھو, نماز خشوع والی, نماز رکوع والی, لیکن طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں. ایک جملہ لکھ لیں, جم. ہر زبان کو سمجھنے کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے, قرآن کو سمجھنے کی ڈکشنری حدیث ہے, سنت ہے, سیرت ہے. اس کو چھوڑ کر آپ اور میں آگے نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.